लास्ट का एक क्वेश्चन
था जी जी
अब ये बीच में कर दें
यार और भाई
लास्ट आपने अमाल की और सिफत की एक बहस थी उस सिलसिले में
जी जी बताइए
तो आपने अमाल के अमाल और सिफत के बारे में बताया था तो अमाल जो है वो तो हम देख सकते हैं उसको मैयर कर सकते हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन जो सिफत अमाल के नतीजे में जो सिफात पैदा होती हैं उस सिफत को मॉनिटरिंग और उनका लेवल उसको किस तरह हम कर सकेंगे जैसे आपने बताया था कि अमाल और सिफत रेसिप्रोकल है एंड दे
नहीं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जी
एंड दे इंक्रीज तो हम उस सिफात को मॉनिटर कैसे करें ताकि हमें ये पता चले कि जो अमाल
देखिए सिफात सिफात हमेशा अपने आप को जाहिर करती हैं वक्त इम्तिहान और आजमाइश में और इसीलिए खुदा ने अगर वही वो टॉपिक आ जाता है इम्तिहान ज़िंदगी और इम्तिहान ज़िंदगानी के बाद कि इसीलिए खुदा ने लाइफ को एक इम्तिहानी शक्ल दी है कि और इसी वजह से इस बात को काबिल मजम्मत करार दिया गया है कि एक इंसान किसी गोशे में बैठा रहे और ज़िंदगी के अंदर दाखिल ना हो ज़िंदगी में शामिल ना हो और कुछ भी करे चाहे इबादत करे और अपने आप को ये समझता रहे कि मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ इसीलिए इस बात को बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं किया गया यानी जब तक इंसान मैदान इम्तिहान में नहीं आएगा और मैदान इम्तिहान क्या है ये ज़िंदगी है ठीक है इससे ही पता चलता है कि सिफात क्या है यानी जब तक कोई मेरे मुंह पर आके मेरी तारीफ नहीं करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर खुद पसंदी है या नहीं है जब तक लोग आके मेरे लिए आप जनाब और वाह वाह नहीं करेंगे और फिर अचानक यानी और इसके बाद अचानक कोई एक ऐसा शख्स आ जाएगा कि जो वाज़ह तौर से मुझसे बेहतर और फजीलत रखता हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर हसद नहीं है सिफात का पता हमेशा इम्तिहान से चलता है आजमाइश से चलता है और ये बिल्कुल और खुदा ने ये पूरा निज़ाम बिल्ट इन रखा है इसमें ये ज़िंदगी बिल्ट इन है जब तक अगर इंसान इसमें भाग ना जाए कि बाज़ लोग भाग जाते हैं ना ये रहे कि मैं तो जी गोशा नशीन हूँ और ये हूँ और वो हूँ वो गोशा नशीन ही इंसान की बर्बादी का सबब है गोशा नशीन ही इंसान को नहीं कुछ देती है इन्हें पता ही नहीं चलेगा उसे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या मेरा लेवल है क्या मेरी क्वालिटी है और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आमाल से कुछ भी नहीं होता है इन्हें फ़कत आमाल से कुछ भी नहीं होता है आमाल किन सिफात की पैदाइश का सबब बन रहे हैं असल पॉइंट ये असल नुक्ता ये क्योंकि हम अपना अमल लेके आगे नहीं जाएंगे हम आमाल के नतीजे में पैदा होने वाली सिफात लेके आगे जाएंगे वो नहीं पैदा हो रही ये नहीं पैदा हो रही बिल्कुल नहीं पैदा हो रही यानी जैसे वो मुझे इस पर बहुत पहले जाहिर है कि अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई लेकिन इन चीज़ों का एहसास कब होता था मैं आपको बताऊं कि जैसे इमाम खुमैनी का एक वो आया था एक तराना आया था पता नहीं अभी भी होगा एयरफोर्स के बैंड ने खड़े होके उस सामने के ए इमाम ए बुलंद आयत आसमानी और तुई नायब बादशाह ज़मानी और इस किस्म के उसके सारे जुमले रहे तो उसमें जो एक चीज़ थी वो ये कि सबसे ज़्यादा गौर से ना उनके चेहरे को फॉलो करने का तो इसमें आप देखें एक ज़र्रा बराबर कोई असर नहीं है मतलब उन्होंने अपना वो तराना ख़त्म किया तो लोग नारे लगा रहे हैं उठे अंदर चले गए ख़त्म बात कि लोगों का अपना एक मेयार है ठीक है वो जो उरफा है ना जो उरफा और औलिया है खुदा उन्हें अच्छी तरह पता है कि लोगों का एक मेयार है लोग एक सतह तक ही आके सोच पाते हैं एक सतह तक ही आके उनकी फिक्र ठहर जाती है इससे बुलंद नहीं हो पाती ओके ख़त्म बात तो ये इम्तिहान ज़िंदगी है सही है ना और इम्तिहान को अगर आप इसमें नमाज को शामिल कर लेना तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर आप پانچ وقت کی نماز کو اس امتحان کا حصہ سمجھیں کہ یہ نماز اس چیز کا امتحان ہے کہ تمہارا دل خدا کی طرف کتنا متوجہ ہے. یعنی ابھی جیسے ہم جو پڑھ رہے تھے, اگر آپ کو یاد ہو آداب الصلاۃ میں اذان کے حوالے سے, تو انہوں نے کیا بات کی امام خمینی, انہوں نے کہا ہے کہ وقت اذان یہ ہے کہ دو جملے استعمال کیے ہیں کہ یا تو عاشق ہے تو معشوق سے ملاقات کا وقت ہے, اور اگر عاشق نہیں ہے تو اس کے جتنے حواس ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں نا سب کو سمیٹ کے واپس لانے کا وقت ہے. کہ جہاں جہاں آپ غور کریں, ہم نے اپنا دماغ ایک گوشہ ادھر پھنسایا ہوا ہوتا ہے, ایک ادھر پھنسایا ہوا ہوتا ہے, ایک ادھر, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان نماز میں یہ غور کرنا شروع ہو گیا, نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ میرا اور آپ کا نفس جہاں پھنسا ہوا ہے اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے نماز میں, نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ جی میں یہ سوچنا شروع ہو گیا نماز کی وجہ سے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہی کہتے ہیں کہ اذان کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں پر تم نے اٹکائے ہوئی ہیں ساری چیزیں, ڈوریں اپنی, ان کو واپس لو, اپنے تمام حواس کو مجتمع کرو اور اپنی پرسنالٹی کی یونٹی کے ساتھ خدا کی طرف توجہ کرو. اور یہ کہ جو پھر وہ انہوں نے کہا کہ اگر عاشق ہے تو اس کے معاملات الگ ہیں. جی جی, وہ اس کے معاملات الگ ہیں. تو اگر آپ نماز کو بھی اس عنوان سے ادا کریں اور نماز کو بھی اس کا, اور اسی لیے یعنی کہ ہمیں, ہمارے لیے یہ بات بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے, انہیں غور کرنے کا مقام ہے کہ نماز خیر العمل کیوں ہے. یعنی ہمارے بہت سارے ساتھی جو افسوس ہوتا ہے اس بات کو سن کے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی کئی سٹریمز بن گئی ہیں نا, یعنی کچھ افراد ایسے ہیں جو عمل کی بات کرتے ہیں, اور عمل سے مراد ہے کہ انقلابی عمل اور یہ عمل اور طاغوت کے خلاف نعرے لگانے کا عمل اور فلاں, ان کی نظر میں, بوسوں کی نظر میں نماز ویسٹیج آف ٹائم ہے, یوں نماز پڑھے جا رہے ہیں, یہ کیے جا رہے ہیں, کوئی کارآمد بات نہیں. لیکن وہاں پر سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ حیا علی خیر العمل کا کیا مطلب ہے پھر؟ یعنی جتنے اعمال انسان اپنی زندگی میں ادا کرتا ہے, انجام دیتا ہے, سب سے خیر, سب سے بہتر عمل فلات ہے. کیسے خیر العمل ہے؟ اگر وہ خالی یوں ہی ٹائم پاس کرنا ہے, اٹھک بیٹھک ہی کرنا ہے, تو خیر العمل آپ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں اس سے پہلے اقامت اور اذان میں کہ حیا علی خیر العمل؟ ٹھیک جی, تو بات ہماری ہو رہی تھی چہل حدیث کے حوالے سے کہ یعنی جو پہلا مرحلہ ہے تزکیہ نفس کا, وہ پہلا مرحلہ ہے تخلیے کا. تخلیے کا مطلب ہے کہ انسان اپنے نفس کو ان خرابیوں سے اور بیماریوں سے پاک کرے جو اس کو آگے نہیں جانے دیتی, جو اس کو خدائی سمت حرکت نہیں کرنے دیتی. اور تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی ایک جملہ جو بار بار دہرایا جانا ہمارے ذہن میں, اور میں اس کو کئی دفعہ آپ کی خدمت میں ریپیٹ کر چکا ہوں, کہ تزکیہ نفس کا مطلب نفس کے مکان کو پاک صاف کرنا نہیں ہے, اگرچہ کہ وہ اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے تزکیہ نفس کے پروسیس کا. تزکیہ نفس کا مطلب نفس کا ٹرانسفارم ہونا ہے اس حالت میں جو رضا خدا کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ تزکیہ نفس کا مطلب یہ نہیں کہ نفس کو پاک صاف رکھو, تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو اس طریقے سے تبدیل کرتے جاؤ کہ وہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے, کہ جب ہم مقام حساب پہ پہنچیں, جب ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں, تو میں خود, میرا نفس اس قابل ہو کہ خدا اسے رد نہ کرے, ریجیکٹ نہ کرے. اس پورے پروسیس کا نام تزکیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہمارے ذہن میں رہے. اور اس سے ملتا جلتا ایک اور نقطہ بھی کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی آخرت کے حوالے سے بھی, اور وہ بھی کہ اس میں یعنی بہت سارے لوگ جس میں اہل سنت تو تقریباً 100% اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں آخرت کا, اور ہمارے یہاں بھی اغلب تعداد اسی ٹریک میں پھنسی ہوئی ہے کہ آخرت کا اور دنیا کا مطلب کیا ہے, کہ ہم ابھی دنیا کی زندگی میں ہیں اور یہ ایک طریقے کا ٹیسٹ ہے اور وہ ہے, پھر اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی وقت موت, اور پھر ہم فور ٹائم انکیلکولیٹڈ یا ان نون ہم ایک اعتبار سے سو جائیں گے یا گم ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جو وقت مبعث ہے, اٹھائے جانے کا وقت ہے, اور دوبارہ اٹھیں گے اسی جسم میں اور اسی دنیا میں, اور پھر اس کے بعد ہمیں جنت اور جہنم یا جو بھی انسانوں کا وہ ہے حساب کتاب تقسیم و تفریق ہو جائے گی. لیکن جنت اور جہنم مور اور لیس یہی مادی زندگی ہے, یعنی یہی مزے ٹو اے ویری ہائی اور ایکسٹریم لیول جنت ہو جائیں گے, اور یہی تکلیفیں ایک بہت شدید شدت کی حد تک وہ جہنم ہو جائیں گی. یہ اسینشلی بالکل رانگ کنسیپٹ ہے. بنیادی طور پر اس قسم کی چیز اگر وہی ہم قرآن کریم میں غور کریں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ یعنی اس پہ سب سے بڑا جو اشکال آتا ہے وہ یہ اشکال آتا ہے کہ اگر خدا کو اسی دنیا اور انہی لذتوں اور مزوں کے لیے ہی ہمیں خلق کرنا تھا اور ان دا اینڈ یہی ہماری ڈیسٹینی ہے, تو ابھی کیوں روک رہا ہے, ابھی خدا کیوں روک رہا ہے کہ یہ نہیں کرو, لسٹ میں نہیں پڑو اور فلاں نہیں کرو اور اپنے آپ کو اس میں نہ ڈالو اور اس میں نہ ڈالو, جبکہ ان دا اینڈ کرنا یہی ہے. مطلب کوئی بات تو سمجھ میں آتا ہے آپ کو کہ کرنا یہی ہے کہ کھا پی کے پڑھے رہو, اور اس کے بعد جتنا لذت نکاح ہے اور جتنا لذت طعام ہے وہ اٹھائے جاؤ حاصل کیے جاؤ اور بس, تو ابھی کس بات کا روکنا ہے یا اس میں کیوں منع کرنا ہے. وہی بات آتی ہے کہ ابھی ہم فقط اور فقط ایک امتحانی مرحلے سے گزر رہے ہیں تاکہ میرے نفس کا جو پوٹینشیل ہے وہ ایکچوئل ایٹریبیوٹس میں کنورٹ ہو جائے, اور ہر انسان کی جو حقیقی زندگی ہے وہ اس کی ایٹریبیوٹ سے بنے گی. یعنی اس طریقے کی لائف نہیں ہے کہ جس میں سب کچھ مل گیا ہے, دے دیا گیا ہے, میں نے اور آپ نے کچھ نہیں بنایا اس میں, یہ نہیں ہے اس طریقے سے آخرت. بلکہ اصلی اور حقیقی زندگی کیسے وجود میں آئے گی, میرے اور آپ کے اندر جتنی صفات پیدا ہوئی ہیں ایمان کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے, جتنی صفات پیدا ہوئی ہیں وہ صفات میری زندگی کو بنانے کا سبب بنیں گی. یہ بہت بڑا فرق ہے اس زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. یعنی آخرت کی زندگی میں ایک لحاظ سے کریئٹر ہم خود ہیں, اور کس بنیاد پہ کریئٹر ہیں, اپنی کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ کریئٹر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں تزکیہ نفس کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہیں, اور اگر یہ سب کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو اسی وجہ سے ہمارا وہ گڑبڑ قسم کا جو کنسیپٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں شفاعت کے اور وہ سارے, کہ بھائی یعنی کہ جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک کوئی پاورفل پرسنالٹی آئی اور اس نے کہا ہٹو ہٹو ادھر سے, کہ تم نے میرے بندے کیسے پکڑ لیے, چھوڑو سب کو, اور اس کے بعد جناب سب کو اتنے 10-10 لاکھ روپے دے دیے, بہت اچھا تم سب میرے آدمی تھے جاؤ مزے کرو, یہ آخرت ہے. یہ مطلب ہے شفاعت کا. تو یہ ساری کی ساری حماقتیں کس وجہ سے جنریٹ ہوتی ہیں, اسی لیے کیا مسئلہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. یعنی نفس جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کے مرحلے میں, ٹھیک ہے, نہ کہ یہ کہ نفس ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے ایک چیز کے طور پر اور اس میں یہ آ جائے یا وہ چلا جائے یا وہ, ہم خود ہی بن رہے ہیں جو بھی بن رہے ہیں, اور جو کچھ ہم بن رہے ہیں اسی سے میری آخرت بنے گی. تو جتنے بھی آپ کے شافعین ہیں وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اچھا بننے میں, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم ان کو چھوڑ دیں. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے, اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو شافعین ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اگر ہم نے اس پیغام کو اور اس نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, نعوذ باللہ. اور یہیں سے پھر وہ توحید کے حوالے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام چیزیں کیا ہیں, نظام کے ماتحت ہیں, قانون کے ماتحت ہیں. یہ کوئی بالکل ڈسکریٹ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اس قانون میں ایک فلیکزیبلٹی ہو سکتی ہے, اس قانون میں رعایت ہے, جس طریقے سے خدا نے کہا کہ ہم توبہ کی مہلت کب تک دیتے ہیں. سورہ نساء کی آیتیں آپ پڑھیے گا, آیت 17 اور 18, باقاعدہ توبہ کے حوالے سے خدا کے پالیسی ڈکلریشن ہے کہ ہم کب تک, جب تک ایک انسان موت کے مرحلے تک نہیں پہنچ جاتا, یا ایک انسان کفر کی حالت میں نہیں مرتا, تو توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے, ہم اس وقت تک مہلت دیتے رہتے ہیں. یعنی وہ لوگ, پھر خدا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس طریقے کی زندگی نہیں گزارنا کہ کوئی بھی برا عمل, یعنی توبہ کس کی قبول ہوتی ہے, انہی آیتوں میں کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے, کہ جو جہالت کی بنا پر غلط کام کر بیٹھتے ہیں نہ کہ جانتے بوجھتے. اور جیسے ہی انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی, تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں نہ کہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کو حاصل کر پاتے ہیں. خدا قانون بتا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تم جانتے بوجھتے غلط کام کرتے رہو گے یا توبہ کو مؤخر کرتے رہو گے, ڈیلے کرتے رہو گے, تو تمہیں توبہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے. توبہ تک پہنچنے کا کیا مطلب ہے کہ رستے پہ واپس نہیں آ پاؤ گے, ٹھیک ہے. معصیت کا مطلب ہے رستے سے بھٹک جانا, ڈیویٹ ہو جانا. توبہ کا مطلب ہے لوٹ کر رستے پر آ جانا. تو رستے پر لوٹ کے کون آ سکتا ہے؟ جو جانتے بوجھتے غلطی نہ کرے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اس کو ویژولائز بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو قدم غلط پڑ گئے ادھر ادھر, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ مسلسل سائیڈوں میں بیٹھ کے کوئی ٹیمپٹ کر رہا ہے, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, یہ لے لو, وہ لے لو, اور ہم مسلسل اس کے بیٹ کو فالو کرتے رہیں, اور اس کے بعد یہ سوچیں واپس لوٹ جاؤں گا, لوٹ سکتے ہیں. یعنی ایک عرصہ گزرنے کے بعد اتنا دور نکل چکے ہوں گے, اتنا زیادہ بھٹک چکے ہوں گے راہ سے کہ خبر بھی نہیں ہوگی کہ چل کہاں رہتے. تو یہ تمام معاملات ایک قانون کی شکل میں, ایک اصول کی شکل میں, ایک پرنسپل آف لائف کی شکل میں سب ہم کو بتا دیے گئے, سب بیان کر دیے گئے. اور اگر کوئی شخص یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آخرت کی زندگی وہ ہے کہ جس میں یہ تمام قوانین بریک ہو جائیں گے, یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے, تو اس کی مرضی ہے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا خدا نے یہ تمام قوانین کتاب محکم میں اس لیے بیان کیے ہیں کہ آخرت میں سب ٹوٹ جائیں گے. مطلب آپ کی عقل ایسی کسی بات کو قبول کرتی ہے کہ یہ جتنے اصول و قوانین خدا نے کتاب مجید میں بیان فرمائے ہیں آخرت میں سب, یہ سب مذاق کیا تھا اللہ نے, جو اپنے نبی نے جو زحمتیں اٹھائیں اور جس کی تبلیغ کی اور جو باتیں سمجھائیں اور اصول بیان کیے, وہ سب نعوذ باللہ مذاق تھا, جیسے دل چاہے کھیلتے رہو, ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے والی باتیں ہیں کہ جب ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں, کہ مطلب رولز آف دا گیم کیا ہیں, کہ یہ زندگی کا نظام کن قوانین پہ آگے چل رہا ہے. یہ وہ سب نہیں ہے جو ہم جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور کلیئر ہے کہ ایسا نہیں ہے. یعنی یہ کوئی ایمبیگوس باتیں نہیں ہیں, یہ سب موجود ہیں قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی کہ پہلی منزل کیا ہے, پہلی منزل یہ ہے تزکیہ نفس میں کہ انسان اپنے نفس کو ان تمام رکاوٹوں کو پاک کرے, خرابیوں کو باہر نکالے, کانٹوں کو دور کرے, کہ جو انسان کے نفس کو پازیٹیولی ٹرانسفارم ہونے سے روک رہے ہیں اور روکتے ہیں. اور اس کی پوری ایک فہرست جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ چہل حدیث کے اندر موجود ہے احادیث کی شکل میں اور اس کی تفصیل کی صورت میں، کہ اس میں پہلی چیز تھی ریاکاری، اور ریاکاری کے حوالے سے یعنی کہ یہ آپ اس کو اتنا دہرائیں کہ آپ کو حفظ ہو جائیں کہ ریاکاری کیا ہے، شرک ہے، کہ امام علیہ السلام کا جو بنیادی ہے کہ ریاکاری شرک ہے، اور ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کو بھی غیر خدا کو کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی نظروں میں نیک بننے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، اچھا بننے کے لیے، وہ کام کرے کہ جو جس سے اس کی تعریف اور توجہ حاصل ہو جائے، اور مقصد قربتاً الی اللہ نہ ہو، رضائے الہی کا حصول نہ ہو. پھر اس کے بعد عجب آتا ہے، خود پسندی آتی ہے، اور خود پسندی کے بارے میں کیا فرمایا کہ خود پسندی عمل کو فاسد کر دیتی ہے. خود پسندی یعنی یہ میں اور بھی ٹکڑے ہیں لیکن یہ میں مین جسٹ بتا رہا ہوں کہ ریاکاری، ہر قسم کی ریاکاری شرک ہے. عجب یا خود پسندی یفسد العمل، عمل کو فاسد کر دیتی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، انسان عمل کرتا رہتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ہم کیا کریں کہ بہت سارا دودھ لے کر آئیں یا بہت ساری وہ چیز لے، کوئی اچھی چیز لے کر آئیں، اور اس کے اندر دو قطرے نجاست کے پڑ جائیں، تو وہ کیا ہے، اتنا سارا جو ہم نے وہ چیز رکھی ہے اپنے لیے استعمال کے لیے، وہ نجس ہو گئی. فاسد، اس کو کہتے ہیں فاسد ہونا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو کھانا ہے، جو چیز ہے، وہ خراب ہو گئی، فاسد ہو گئی، استعمال کے قابل نہیں رہی، یوزبل نہیں رہی، ضائع ہو گئی. تو عمل کسی کام کا نہیں رہتا اگر اس میں کیا چیز شامل ہو جائے، خود پسندی شامل ہو جائے. اور تکبر کیا ہے، الحاد ہے. الحاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کا منکر ہو جائے، خدا کا انکار کر دے، خدا کا باغی ہو جائے، تو یہ تکبر ہے. تو اس طریقے سے 10 کم از کم ان صفات کو بیان کیا ہے کہ جو صفات رذیلہ اور خبیثہ ہیں، کہ جن سے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ صفات نفس سے دور نہ ہوئیں اور نفس ان سے طہارت نہیں حاصل کر پایا، تو کیا ہوگا کہ وہ اس طرف بڑھ نہیں پائے گا، یعنی اس حالت میں ٹرانسفارم نہیں ہو پائے گا کہ وہ چیز جو اسے اللہ سے قریب کرے، قربت الہی عطا کرے. اچھا، تو میں اس میں سے کچھ پیسیجز آپ کے لیے پڑھ رہا تھا، کیونکہ پورا کرنا پڑھنا تو بہت ہی مشکل ہے، بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. تو ریاکاری کے حوالے سے ایک دو پیسیجز اور ہیں اہم، کہ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ، اور میرا خیال ہے کہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ریاکاری کہاں کہاں پر ہوتی ہے، کہ ریاکاری کے حوالے سے جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اتنا کلیور ہے کہ ہر ایک کو اس قسم کی ریاکاری اور خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے کہ جو اس کے نفس کی پسندیدگی کے مطابق ہو. بات واضح ہو رہی؟ یعنی کہ اگر کوئی شخص عالم ہے تو اسے علم کے رستے سے ریاکاری اور خود پسندی میں ڈالے گا. اگر کوئی شخص کوئی اسکل ورکر ہے یا اسکلڈ پرسن ہے تو اسے اس کی اسکل کے ذریعے سے پھنسائے گا. یعنی وہ یہ نہیں کرے گا کہ ایک عالم کے پاس جو ہے نا وہ اس قسم کی، جیسے ایک بہت ہمارے علماء جو علماء اخلاقی بھی مثالیں دیتے ہیں کہ ایک مومن کو جب وہ ریاکاری یا خود پسندی اور تکبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو مسجد کے ذریعے سے ہی کرتا ہے، مسجد کے اندر آ کے کرتا ہے. اس کو کسی بار کی طرف یا سینما ہال کی طرف نہیں لے جاتا وہ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ والی چیز اس پر کارگر نہیں ہے، یہ والا ہتھیار اس کے لیے نہیں ہے، یہ تیر اس پہ اثر نہیں کرے گا. اگر ایک مومن ہے، اگر ایک واقعی مومن ہے، تو اس کو مسجد کے اندر ہی آ کے یہ سب کام، جس کی بہت ساری مثالیں انہوں نے دی کہ ہمارے یہاں نماز میں لوگ جماعت میں آتے ہیں، کچھ حضرات ایسے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں ہر وقت کہ جی میں پہلی صف میں ہی بیٹھوں گا، کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ یہ شو کرتے ہیں کہ جی میں تو اتنا منکسر المزاج اور عاجز انسان ہوں کہ میں تو ہمیشہ پچھلی صف میں ہی بیٹھتا ہوں, یا یہ سب مثالیں بیان کی گئی ہیں. اور یہ اس طریقے سے کہ پیش نماز کے بارے میں کافی کہا ہے کہ یعنی کہ جو لوگ نماز پڑھا رہے ہیں, ممبر پہ تقریر کر رہے ہیں, اگر ان کے پیچھے کوئی بھی نوٹیبل پرسنالٹی آ جاتی ہے تو ان کے نماز کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. یا اگر ان کی محفل میں, ان کی تقریر میں, تقریر کے دوران کوئی مطلب ظاہری دنیاوی حیثیت والی شخصیت آ جاتی ہے تو وہ بار بار اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ سب جملے اس میں موجود ہیں کہ یہ کون کون سے راہیں ہیں, کون کون سے رستے ہیں, کہ شیطان اور شیطنت ہر ایک کو اس کے اپنے لائن میں ہی جا کے پھنساتی ہے. اس طریقے سے نہیں, اور اسی وجہ سے انسان شکار آسانی سے ہوتا ہے کہ اسے یہ بات محسوس ہی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ہیں کہ اگر متوجہ نہیں ہے تو اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, اس بات کو فیل ہی نہیں کر پاتا. اگر وہ بالکل آؤٹ آف دا وے کوئی ٹریپ یوز کرے گا تو آپ پکڑ لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن وہی چیز جو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں, وہی امور جو میری پسندیدگی کا باعث ہوتے ہیں, انہی میں یہ سب انفیوژنز ہیں, زہریلے انجیکشن جو داخل کرتا رہتا ہے. تو اے شخص, جس طریقے سے تم نے سن لیا کہ خدا فرماتا ہے کہ ریاکار مشرک ہے, تو جو شخص لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اپنی دینی قیادت, اپنی امامت, اپنا درس و تدریس, اپنی تعلیم, اپنے نماز و روزہ, مختصر یہ کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں, اگر اس نیت سے بجا لائے تو وہ مشرک ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق اس کی بخشش ممکن نہیں ہے. اب یہ میرے جملہ نہیں ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. پس کاش تو گناہان کبیرہ کا مرتکب ہوتا, کھلم کھلا فاسق و فاجر ہوتا, مگر موحد ہوتا, مگر تمہارا دل خالصتاً خدا کے لیے ہوتا, اعمال میں پھر تو تم اس سے بہتر ہوتے. تو یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے, یعنی کہ یہ ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم بظاہر مسلمان ہو گئے, ہم شیعہ ہو گئے, مومن ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, عبادتیں کر لیں, اینڈ وی آر تھرو. لیکن جب ہم اس قسم کے بیانات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اظہار ایمان یا ابتدائی ایمان کے بعد بہت مراحل ہیں, اور انسان جتنا جتنا ایمانی مراحل سے نزدیک ہوتا ہے اتنا اتنا اس کے خراب ہونے کے خطرات بھی بڑھتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے, پہاڑ کی چوٹی پر جانے کی کوشش کر رہا ہے, تو جب تک وہ زمین پر کھڑا ہوا تھا اس کے چوٹ کھانے کے امکانات بہت کم تھے, لیکن جتنا وہ بلندیوں پر جاتا جا رہا ہے اتنا اتنا اس کے خطرے بھی بڑھ رہے ہیں. یعنی وہاں سے گرے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا. تو یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ہم مومن ہو گئے, ہم نے یہ اعمال بجا لیا, کام ختم ہو گیا. باقی ہم سب کا یہ حال ہے تقریباً کہ ہم مانیٹرنگ ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنی, بتائیں ایسا ہے یا نہیں. یعنی کہ ہم نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ ناؤ وی آر تھرو, اب جنت ہمیں مل گئی, جنت ہمارے لیے لکھ دی گئی, اب ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کے بس وہاں درخت لگ رہے ہیں اور حوریں پیدا ہو رہی ہیں اور محل بن رہے ہیں اور سب بس. لیکن اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں, تم جتنا جتنا ایمان کے مراحل میں آگے جا رہے ہو اتنا ہی تمہارے لیے خطرہ بھی بڑھ رہا ہے. اگر لغزش ہو گئی, اگر تم متوجہ نہیں رہے, اگر تم محتاط نہیں رہے, تو اتنی مصیبت میں پڑو گے. کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان یعنی موحد ہو جائے, یا مخلص ہو تو یہ چیز خدا زیادہ قبول کر لے، زیادہ رعایت ہے خدا کے پاس اس کی. یعنی کہ اگر ایک انسان آنیسٹ ہو اور گناہگار ہو، یا ایک انسان کے جو واقعاً توحید کو اپنے قلب میں رکھتا ہے اور گناہگار ہو، اس کے بچنے کے امکانات زیادہ ہیں بنسبت اس انسان کے کہ جو یہ لوگوں کا چکر اور ریاکاری اس میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اعمال اور عبادتیں. اور دیکھیں اس میں ہر چیز کا بیان کیا ہے، چاہے وہ دینی قیادت ہو، چاہے امامت، امامت سے مراد چاہے وہ پیش نماز ہو یا اور لوگوں کا لیڈر ہو، مدرس ہو، معلم ہو، طالب علم ہو، عابد ہو، زاہد ہو، سب اس میں پھنسے ہوئے. یعنی یہ وہ پرابلم ہے جس سے کوئی باہر نہیں ہے اگر متوجہ نہیں ہے. تو اے عزیز، ذرا فکر کرو اور اپنے لیے چارہ پیدا کرو، اور جان لو کہ ناچیز لوگوں کے سامنے شہرت کے بارے میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنی طاقت ہے وہ سب کی سب ذات اقدس الہ کے ہاتھ میں، جتنی قوت ہے. اور یہ جملہ جو عرفا اکثر اس کو نقل کرتے ہیں، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ عالم وجود میں کوئی مؤثر نہیں ہے. مؤثر کا مطلب کوئی افیکٹو نہیں ہے، کوئی اثر نہیں پیدا کر سکتا مگر خدا. تو اس بات کو چھوڑ دو، اس کی بات ہی ختم کر دو کہ لوگ جو ہیں، اور شاید پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ لوگوں کے دل خدا کے ہاتھ میں، کہ تم اگر کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنا بھی چاہتے ہو تو بغیر اذن خدا کر ہی نہیں سکتے. وہ بھی اگر خدا چاہے گا تو تمہارے لیے عزت اور نیک مقام دوسرے کے دل میں پیدا کر دے گا، یہ تمہارے اپنے بس میں ہے ہی نہیں. تو یہ انتہا درجے کی حماقت ہے کہ تم کوئی بھی کام کرو اور اس کے لیے جو ہے تم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ اس بات کی طرف توجہ کرنا شروع کر دو کہ اس سے میں لوگوں کو، لوگوں کی اس میں وہ ہو جاؤں، لوگوں کی نظر میں. اور فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو نفس ہے، نفس امارہ، یعنی یہ نفس جب تک نفس مطمئنہ نہیں بنتا تب تک امارتم بسوء. نفس کی حالتوں کے بارے میں اگر آپ یاد کریں کہ ہم نے بات کی تھی کہ نفس کی مختلف حالتیں ہیں. ایک امارتم بسوء ہے، جو یعنی کہ نفس اگر ٹرینڈ نہ ہو، باطہارت اور تزکیہ شدہ نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف، برائی کا آرڈر دیتا رہتا ہے، ہمیشہ برائی پہ کی طرف کھینچتا ہے انسان کو. پھر ایک نفس مسولہ ہے، مسولہ کا مطلب ہے کہ جو اپنی طرف سے چیزیں گڑھ گڑھ کے لاتا ہے، یہ بھی نفس کی ایک حالت ہے. پھر نفس کی ایک حالت ہے نفس لوامہ، یعنی کہ یہ ایک امپروومنٹ ہے کہ جب نفس انسان کا اس کو ملامت کرنا شروع ہو جائے، ایڈمونش کرنا شروع ہو جائے کہ نہیں یہ غلط ہے، اس طرف نہیں جاؤ، ہوش میں رہو، ہوش میں آؤ. یہ نفس لوامہ ہے. پھر نفس مطمئنہ ہے اور راضیہ ہے اور مرضیہ، اور پھر وہ بلند مقامات ہیں. تو یہ نفس جو ہے، یعنی ہم جیسے انسانوں کے نفوس کے جو تزکیہ شدہ نہیں ہیں، یہ ہم سے خود دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. اور انسان، یعنی کہ ہمارے نفوس حقیقتاً بیمار ہیں، لیکن کیونکہ ہماری ساری توجہ جسم پر ہے، تو جب تک جسم بیمار نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھتے نہیں ہیں. یعنی اس، یہ دیکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ خدا جب انسان کو جسمانی تکلیف دیتا ہے تو اس جسمانی تکلیف کے پیچھے اصل میں پنچ کیا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو. یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب تک ہم جسمانی اعتبار سے پرابلم میں نہیں پڑتے، اس وقت تک اپنے نفس کے احوال پر غور ہی نہیں کرتے. بتائیں ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی خدا نے، جب خدا نعمتیں دے رہا ہے سب صحیح چل رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں کسی بات کی. اب خدا نے جیسے مثال کے طور پر رزق کو تنگ کر دیا، تب متوجہ ہوتے ہیں کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں یا میرے نفس کی حالت کیا ہے. اس سے پہلے خبر ہی سوچ ہی نہیں. یعنی میرے اگر مادی امور درست چل رہے ہیں تو ساری چیز صحیح ہے، پھر کہ میری آخرت بھی درست ہے، میری برزخ بھی درست ہے، میرے نفس کے تمام امور بھی بہترین ہیں. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ خدا ہمیں جسمانی مسائل میں ڈالتا ہے. یعنی کس لیے ڈالتا ہے؟ کہ متوجہ ادھر کہ تم جہاں گڑبڑ کر رہے ہو. جی جی
جی
نہیں ہم تو نہیں کرتے. میں نے تو ہمیشہ یہ میں نے تو ہمیشہ نفس کی یہ تعریف کی ہے کہ نفس یعنی میں.
بیماری کے اس میں تاکہ ہم ہمارے نفس کی طرف بھی متوجہ ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں تو ہے بٹ میں
نہیں. اس کو آپ اس کو نہیں نہیں آپ اس کو دیکھیں، یہ اس کو اگر آپ ڈیپر فلسفیکل سینس میں لے جائیں گے نا، تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ یعنی جو انسان کی جو کوالٹی ہے کہ انسان کو خدا نے یہ صفت عطا کی ہے کہ وہ خود اپنے آپ میں غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر آپ اس جملے کو دیکھیں تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے. یعنی اپنے آپ میں غور کر آپ کیسے کریں گے؟ یعنی کہ آپ اگر خود ہیں ایک چیز ہیں، تو خود ہی آپ اگر ایک چیز ہیں تو غور کرنے کے لیے تو اس سے باہر آنا پڑے گا نا. تو اب یہ کیا ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے. اور اس بنیاد پر، اس چیز کی بنیاد پر، بعض اوقات نفس انسانی کا یا حقیقت انسانی کا تذکرہ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ڈویلٹی ہے، جبکہ حقیقتا نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بات اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ بھئی ایک، یعنی اس کو اگر میں تھوڑا سا اپنے جملوں کو تبدیل کر دوں کہ ہم خود اپنے آپ سے غافل ہیں. ٹھیک ہے، ہم خود اپنے آپ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اس پیریفرل اور ان ایکسیسریز کے سیٹ کی طرف متوجہ ہیں جس کا نام جسم ہے. نہیں، جسم تو 100%، جسم تو 100% ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ان کا سوال دوسرا تھا. ان کا سوال یہ تھا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ نظر آ رہا ہے بظاہر کہ میں ایک چیز ہے، نفس ایک چیز ہے. تو اس کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ اپنے آپ کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اپنے آپ میں غور کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جج اور گیج کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہیں جسم تو آپ بالکل الگ ہٹا دیے، جسم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، لیکن جو اپنی میں ہے، اگر وہ میں خود ایک چیز میں کنفائنڈ ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے دیکھے گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ایک نوعیت کی ڈویلٹی ہے، جو کہ حقیقتاً نہیں ہے ڈویلٹی، کیونکہ نفس میں خود ہی ہوں، لیکن میں اپنے نفس پہ غور بھی کر سکتا ہوں، میں اپنے نفس کے احوال کو جان سکتا ہوں، میں اپنے نفس کو مانیٹر کر سکتا ہوں. ہاں، مطلب یہ بہت زیادہ ڈیپر مسٹریز ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے جب ایک بات کہی گئی ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کبھی بھی حقیقت رب کو نہیں پا سکتا، اسی طریقے سے انسان کبھی بھی حقیقت نفس کو نہیں پا سکتا.
جی
ان سب چیزوں کو ہم
بہت،
اس میں جو ہے نا، دیکھیں پھر روح کسے کہیں گے؟ پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، روح کیا چیز ہے؟ روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ اور جس چیز کو ہم میں کہتے ہیں وہ روح ہے یا نفس ہے؟ ٹھیک ہے، درست، یہ چیز تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے. جی، قلب یعنی مرکز وجود، مرکز نفس. قلب الگ سے نہیں ہے، قلب یعنی نفس کا مرکز، سینٹر.
یہ تین چیزیں दुनिया में ऐसे समझो जैसे मैदान जंग में घोड़ा
जी।
तो उसको बहुत फील करने के बाद तकरीबन 10 साल मुझे लगे, फिर एक आलिम दीन से मुझे इस चीज का बहुत गहरी वजाहत
जी जी।
तो उसमें मुझे नजर आया कि इसका इशारा भी टुवर्ड्स नफ्स सबसे ज्यादा।
देखिए मैं जो है ना वो नफ्स है जिसे आप मैं कहते हैं वो नफ्स, लेकिन नफ्स की जो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इतना आसान नहीं है समझना, मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ। और उसमें जो सबसे ज्यादा डीपर मिस्ट्री है वो यही है कि ये नफ्स खुद अपना शऊर रखता है, ठीक है। और अपना शऊर रखने के लिए बज़ाहिर ज़रूरी है कि जो चीज़ शऊर रख रही है वो अलग हो और जिसका शऊर हासिल किया जा रहा है वो अलग हो, लेकिन ये जुदाई भी है और यकजाई भी है। अब ये इनफैक्ट कैसे पॉसिबल है, यानी इनफैक्ट ये कैसे पॉसिबल है कि एक चीज़ एक भी हो और अलग भी हो, एक दूसरे से मतलब डिफरेंट डायमेंशन में भी एग्जिस्ट कर रही है और मुत्तहिद भी है यकजान भी है। तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि ये उमूर इतने आसान नहीं है इनको समझने के हवाले से बहुत जी जी। तो वो इन्हें समझाने के लिए जो आसान नुक्ता है वो ये कि नफ्स में हूँ, जैसे आप कहते हैं मैं, वो नफ्स है। यानी कि जो जवाबदेह है वो नफ्स है, जो आगे जा रहा है वो नफ्स है, जिस पर अजाब और सवाब है वो नफ्स है, ठीक आसान अल्फाज में।
इसको कहना ये सही है कि अकल जो है ये अकल मुजर्रद जिसको जो हर उसके पास है नफ्स के
ना जाए भी इन चीजों में, इसका फायदा नहीं होगा। यानी कभी अलग से उसको वो करेंगे, क्योंकि एक तो ये कि हम अपने मौजू से ही दूर हो जाएंगे बहुत ज्यादा अगर इस बहस में पड़ गए तो। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे शुरू में कहा था ना कि ये तमाम की तमाम चीज़ें कल्ब के रोशन होने से समझ में आती हैं, न कि लफ्जी मबाहिस से। लफ्जी मबाहिस आपको कंफ्यूज ही करते हैं और गलत सलत जगहों पे ले जाते हैं, इसीलिए जो बुजुर्गान हैं वो इस किस्म की बातें करते भी नहीं हैं। और अगरचे के जो हैं फिर वो उसको वैसे ही समझना मुश्किल है। तो इंसान जो है वो उसकी बदबख्ती या नफ्स की बदबख्ती ये है कि वो अपने बातिन में या अपने अंदर अपनी इबादत गुजारी की नुमाइश का मैलान यानि रुझान और टेम्पटेशन रखता है, और अपने इस गुनाह से न सिर्फ ये कि खुद गाफिल है बल्कि उस गुनाह को इबादत समझकर इजहार करता है, और अपनी खुदनुमाई को दीन और मजहब के फरोग का नाम देता है, ठीक है। ये एक बहुत खतरनाक पहलू है जिसकी तरफ निशान दी कि आखिर नफ्स क्यों हमेशा ये चाहता है कि उसके कामों को ऐलानिया किया जाए, मजमा आम में ही खौफ खुदा से गिरिया करने में उसको क्यों खुशी और मसर्रत हासिल होती है, लेकिन तन्हाई में वो जितना चाहे अपने ऊपर जोर डाल ले उसकी आंख तर नहीं होती। खौफ खुदा मजमे में ही क्यों होता है, शब कदर में चंद हजार लोगों के दरमियान ही क्यों नाला और फुगा और सोजो गुदाज पैदा क्यों होता है, और अगर मजमे में हैं तो 100 रिकतें नमाज भी पढ़ लेते हैं, दुआ जोशन कबीर और सगीर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ना थकन के आसार जाहिर होते हैं, लेकिन अगर तन्हाई में बैठे हुए होते हैं तो चंद आयतें नहीं पढ़ सकते। तो इंसान अपने आप पे गौर करे ये क्यों है, यानी ये बहुत अहम। वो कह रहे हैं कि हम ये सब काम करते हैं, हम कहते हैं ये तो मैं जनाब इज्तिमाई इबादत के बड़े सवाब हैं, ये मैं इज्तिमाई इबादत अंजाम दे रहा हूँ और ये मेरे तर्ज अमल से लोगों को दीन का शौक पैदा हो रहा है और दीन फरोग पा रहा है। तो देखो गौर करो क्या हाल हो रहा है जी जी जी। अगर वाकई इंसान के तमाम उमूर रज़ाए इलाही के लिए हैं या हुसूल रहमत या खौफ जहन्नम या शौक़ जन्नत में, तो उसको क्यों इस बात की तवक्को है कि लोग मेरे कामों की तारीफ करें।
वाह
بھائی تمہیں جنت جانا ہے تو جاؤ جنت, تمہیں کون روک رہا ہے؟ اس میں یہ کیوں امید لگا کے بیٹھے ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے؟ اس کے کان لوگوں کی زبانوں کی طرف اور دل لوگوں کی گفتگو کی طرف کیوں لگا رہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ کون کون میری تعریف کرتا ہے, کون کہتا ہے کہ دیکھیے یہ کتنے شریف اور دیندار ہیں, اول وقت نماز کے پابند ہیں, مستحبات کے دل دادہ ہیں, یہ حاجی صاحب کتنے اچھے آدمی ہیں, اینڈ سو آن. اگر ان کی نظر میں خدا ہے تو اس قسم کی محبت کے حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر جنت و دوزخ تم سے عمل کرا رہا ہے, یعنی کہ کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک رضا خدا کے لیے عمل نہیں کرتا, اس معیار پہ نہیں ہوتا, کہ اگر تم جنت اور دوزخ کے لیے بھی عمل کر رہے ہو تو کسی کے کہنے سے دلچسپی کیوں رکھتے ہو؟ متوجہ رہیں کہ یہ محبت اسی شجرہ خبیثہ یعنی ریا کا پھل ہے جس محبت کی طرف تم متوجہ ہو رہے ہو کہ لوگوں کی ملے تمہیں. تو جب تک ممکن ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو, اور اگر ممکن ہے تو اپنے کو اس قسم کی محبتوں سے پاک صاف اور خالص کر لو. ایک نقطے کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تمام نفسانی صفات, خواہ وہ حسنہ ہوں یا صفات خبیثہ ہوں, بہت زیادہ درجات ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا نیکی اور برائی, حسنہ اور خبیثہ, تو یہ ایک بات نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارے لیولز ہیں دونوں میں. اور دینی اصطلاح میں بلکہ قرآنی اصطلاح میں اگر ہم نیکی کی بات کرتے ہیں, جنت کی بات کرتے ہیں, تو درجات ہیں, اور اگر ہم پستی اور جہنم اور خباثت کی بات کرتے ہیں تو درکات ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو پراپر اگر آپ لینگویج کہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے جہنم کے درجات, جہنم کے درجات نہیں ہیں بلکہ جہنم کے درکات ہیں. یعنی جو جتنا جہنمی ہے زیادہ, یا جتنا جہنم میں بڑے مقام پر ہے وہ اتنا نیچے ہے, نہ کہ اوپر ہے. تو یہ ڈفرینس مد نظر رہے. تو ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ یعنی کہ جو بھی صفات حسنہ ہیں اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو جانا, بالکل طہارت کامل کے مرحلے تک پہنچ جانا, یہ عرفاء الہی اور اولیاء خدا کے لیے مخصوص ہے. اور دیگر اشخاص کے لیے کہ جو معرفت کامل یا ولایت الہی کے بلند درجات تک نہیں پہنچ پائے ہیں, وہ صفات خبیثہ جو خاصان خدا کے لیے باعث نقص ہیں ان کے لیے نقص نہیں ہے, قابل عفو. اور ہو سکتا ہے کہ وہ صفات جو اولیاء خدا کے لیے نقائص ہوں, برائی ہوں, وہ ہم جیسوں کے لیے کمال ہوں. حسنات الابرار سیئات المقربین ہے نا, بہت مشہور اور یہ حدیث ہے. حسنات الابرار یعنی نیکوکاروں کی حسنات اور نیکیاں کیا ہیں, مقربین کی برائیاں. تو انہی چیزوں میں سے ایک ریا ہے جس جو اس وقت ہمارے لیے موضوع گفتگو ہے. اخلاص کامل اولیاء خدا کا رتبہ اور درجہ ہے, اور جو شخص اس حد ولایت پر فائز نہیں ہے وہ اس مقام پر بھی نہیں ہے, یعنی وہ اخلاص کامل کو حاصل نہیں کر سکتا. تو عوام الناس اگر اس اخلاص کے کسی بھی درجے تک پہنچ جائیں تو ان کے لیے آگے کے اوپر کے درجات تک نہ پہنچنا برائی نہیں ہے اور باعث عذاب ان کے لیے نہیں بنے گا. انہیں مثلاً کیا کہ لوگ فطری طور سے اس بات کی طرف مائل ہیں کہ ان کی نیکیوں کا اظہار لوگوں کے سامنے ہو, چاہے وہ نیکیاں اس نیت سے نہ کرتے ہوں, لیکن ان کے نفس کی تخلیق اس چاہت پر ہے تو یہ وہ ایسا کرتے ہیں, اگر تو یہ خواہش ان کے عمل کے باطل ہونے کا سبب نہیں ہے اور نہ یہ موجب شرک و کفر ہے. لیکن اگر کوئی شخص اعلیٰ مقامات کی طرف حرکت کر رہا ہے, ولایت کے درجات کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے. یعنی لوگوں کے لیے, عام طور سے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو کس حد تک بچانا ضروری ہے کہ ان کی نیتیں یہ نہ ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, یا یہ کہ اگر کوئی میری تعریف کرے تو اس سے مجھے فرق نہ پڑے, یا میری تعریف نہ کرے تو اس سے بھی مجھے فرق نہ پڑے, لیکن اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں سارے نکات کو؟ تو یہ ان کے لیے, یعنی کہ ان کے شرک اور کفر اور وہ والی چیزیں جو ریاکاری کے عذاب ہیں یا عمل کے باطل ہونے والی بات ہے, تو وہ اس سے محفوظ رہیں گے. لیکن اگر کوئی شخص بلندی کی طرف جا رہا ہے, اگر کوئی ولایت خدا کے اعلیٰ مقامات کی طرف سفر کر رہا ہے, تو ولی اللہ اور عارف باللہ کی نظر میں شرک و نفاق ہے اس کے لیے یہاں پہ, کیونکہ مطلق شرک سے پاکیزگی اور اس کے تمام مراتب سے اخلاص یہ اولیاء کے ابتدائی مقامات میں سے ہیں. کہ شرک مطلق سے پاکیزگی, اور اس میں یعنی کہ اگر آپ عرفا کے بیانات پڑھیں تو ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو بہت ہی, جسے کہتے ہیں نا, آؤٹ آف سلیبس فیل ہوتی ہیں. وہ انہیں اس قسم کا وہ ہے کہ انسان عمل کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو ہٹا دے, یعنی جس پہ ساری بحث ہے ریاکاری اور خود پسندگی, کہ لوگ ہٹ جائیں. دوسرا یہ کہ اجر و ثواب ہٹ جائے, عذاب ہٹ جائے, اور اس سے آگے بڑھ کے یہ کہ انسان خود بھی ہٹ جائے, کہ جو ہائر لیول کے یعنی کہ جو بزرگان ہیں یہ خود بھی ہٹ جائے. کہ کیا مطلب ہے؟ کہ ٹھیک ہے میں جنت کی لالچ میں کام نہیں کر رہا, میں جہنم کے عذاب سے نہیں ڈر, لیکن میں اپنے کمال تک جانے کے لیے تو کام کر رہا ہوں, اپنے کو پرفیکٹ. جی قربت بھی تو یہی ہے نا, فار واٹ. ہاں لیکن قربتاً اللہ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, کہ تقرب جنت کے ذریعے سے, تقرب جہنم سے بچ کے, تقرب اپنے نفس کا کمال چاہ کے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, سب کو ہٹا کے, یعنی ہر چیز محو ہو جائے. جو مقام ہے یعنی اس سیر ولایت اور راہ سیر و سلوک میں جس مقام کو کہا جاتا ہے فنا فی اللہ, فنا فی اللہ. فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بالکل وہی بات ہے کہ نفس اس بات کو ریئلائز کرے کہ میں وہ قطرہ ہوں جو سمندر سے جدا تھا, اور اب میں دوبارہ اس سمندر میں آ گیا ہوں, اور جب قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے تو قطرہ قطرہ نہیں رہتا. سمجھانے کے لحاظ سے, لیکن حقیقت اس کی کیا ہے بہرحال. یہ تو یہ فرماتے ہیں کہ مطلق شرک سے, یعنی شرک کا مطلب کہ جو انسان اپنی میں کے لیے, اپنی ذات کے کمال کے لیے بھی کام کر رہا ہوتا ہے, اس مرحلے پر وہ بھی مشرک ہے. اگر اپنی ذات کا کمال بیچ میں, جنت جہنم تو بہت نیچے ہیں, لیکن اگر ان تمام کنسیڈریشنز کو کراس کر کے اپنی ذات کی بزرگی اور کمال, اور یہ جو کہ بہت احسن بات ہے کہ انسان جنت اور جہنم اور عذاب و ثواب کی کنسیڈریشنز کو ہٹا کر, اور وہ جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ رضائی الہی کی خاطر, خدا کی خوشنودی کی خاطر, خدا سے قریب ہونے کی خاطر, لیکن اگر وہ مقام ہے ولی خدا کا اور عارف باللہ کا. لیکن میں آپ کی خدمت میں برادر عزیز یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تمام چیزیں بہت ڈیپتھ رکھتی ہیں. میں شروع میں یہی بات کہہ رہا تھا نا کہ یہ اسی لیے کہ جتنے بھی لفظ قرآن کریم میں موجود ہیں ان کو صرف لفظوں کے طریقے سے پڑھ لینے سے انسان کہیں نہیں پہنچتا, اس کو وہ تہ در تہ, پرت در پرت وہ کھلتے چلے جاتے ہیں, اور بہت ہی اس کے اندر سے پھر معارف و مطالب برآمد ہوتے ہیں.
تاکہ جو نفس ہے وہ اس طرف مائل ہو, to convince apne aap ko to uska ek mukadma bana ke fir us pe chale usme qurbatan ilallah aur allah se mohabbat bhi aa jati hai ki yani to like ibadat hai aur uska hukm hai to uska hukm manna hai regardless of any
देखिए वो सब बातें हम लोगों के लिए वही तो अर्ज कर रहे हैं ना कि हम हमारे लिए ये सब बातें वैलिड हैं ओके हैं एक्सेप्टेबल हैं एक्सेप्टेबल हैं लेकिन अगर उस मकाम पर तक जाना चाहते हो यानी मैंने जो बात आप लोगों को एक दफ़ा पहले सुनाई थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे दोबारा कोहे तूर पे और कहा था रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक कि मैं तेरी तरफ नज़र करना चाहता हूँ मुझे दिखा तो खुदा ने क्या कहा था लन तरानी तुम नहीं देख सकते। अब ये बहुत ही गहरा है अगर आपको याद हो उसकी जो हमने थोड़ी तफसील बयान करने की कोशिश की थी तुम नहीं देख सकते तुम नहीं देख सकते यानी कि जब तक तुम हो नहीं देख सकते। अगर मुझ तक पहुंचना है मेरी रूयत मुमकिन है लेकिन तुम ना रहो। लन तरानी तुम मुझे नहीं देख सकते। तो इस जगह मैं उसकी बात कर रहा हूं मुझे फना फिल्लाह वाला मकाम है ना कि मैं भी नहीं कि इंसान उस चीज को रियलाइज कर ले कि कतरा समंदर में मिल गया उस मकाम तक पहुंच गया। और जिसका मुकदमा इमाम साद उसका मुकदमा अगर आप कहना चाहते हैं ना तो मैं उसके बारे में एक जुमला कह सकता हूँ कि जो हदीस उनवान बसरी अब तो बहुत मशहूर हो गई पहले तो खाली वरफा के हलके में थी अब तो माशाल्लाह सबको पता चल गई। उस हदीस में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारी फिक्र सिर्फ इस बात की होना चाहिए कि तुम्हारे जिम्मे खुदा ने क्या काम लगाया है अवाम मेरे इलाही की अंजाम दही और जिससे खुदा ने रोका है वो उसके अलावा नथिंग बाकी जितना सरमाया दुनिया है इसमें तुम अमानतदार हो और कुछ भी नहीं हो किसी चीज़ के मालिक नहीं हो सिर्फ और सिर्फ अमानतदार हो सिर्फ इस बात की फिक्र करो कि अमानत को उसके हकदार तक कैसे पहुँचा दूँ दैट्स इट ये मुकदमा है उस जगह तक पहुंचने का कि इंसान अगर इस रूट को फॉलो करता है तो रफ्ता करके उसको फिर वो वहां तक पहुंचता है वो तक्वा इलाही इमाम अलैहिस्सलाम के बकौल के जो इस जगह को इस काम को हासिल कर लेता है तो वो शैतान को भी शिकस्त दे देता है और अपने नफ्स अमारा को भी शिकस्त दे देता है अगर इस मकाम को हासिल कर ले क्योंकि जब इंसान इस जगह पर आ जाए कि भाई मेरा कुछ है ही नहीं आप गौर करें हर चक्कर इस मिल्कियत से शुरू होता है जितनी मुसीबतें खड़ी होती है ना ये मेरा है मैं इसका मालिक हूं सारी मुसीबत खड़ी यहां से होती है तो उस बात को अगर रियलाइज कर ले कि यानी कि जैसे हमारे बुजुर्ग उलमा और उरफा भी है इमाम खुमैनी का भी मैं उनके उससे पढ़ रहा था अभी थोड़े दिन पहले फ़रवरी 89 की बहुत लंबी या तकरीर है या पैगाम है जून 89 में तो डेथ हो गई फ़रवरी 89 में जो एक पूरा बहुत तफसीली ख़िताब है हौज़े के उलमा और तुल्लाब से उसमें उन्होंने नहीं कहा कि हमें इस बात से कोई गरज नहीं है नतीजा देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है हमें सिर्फ अपना काम समझ कर उसको अदा करना है पूरी दयानतदारी से इन्हें पहला मरहला ये कि समझ में आए कि करना क्या है क्योंकि इस बात को समझते समझते एक उम्र गुजर जाती है करना क्या चाहिए और फिर पूरी दयानतदारी से उस चीज़ को अदा करना है बगैर किसी की तरफ भी नज़र किए हुए नतीजा मिल रहा है नहीं मिल रहा है तारीफ कर रहा है कोई बुराई कर रहा है इट इज़ नॉट माई कंसर्न तो ये वो राह है कि जो राह इंसान को उस मकाम तक ले जाती है कि अल्टीमेटली फिर इंसान अपने आप को जो टोटैलिटी ऑफ लाइफ है यानी ज़िंदगी की जो हकीकत है उमूमियत है बुजुर्गी है फिर इंसान उससे कनेक्ट हो जाता है। तो ये फरमाते हैं कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला है कि कुछ लोग आज़ाद लोगों की इबादत करते हैं और مطلب اور بلکہ فرما رہے ہیں کہ آئمہ کا یہ فرمانا ہے کہ ہماری عبادت آزاد لوگوں کی عبادت ہے، ہم صرف خدا کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، نہ جنت کی طمع میں اور نہ جہنم کے خوف سے. یہ بھی ایک عام مقام اور ولایت کا ابتدائی درجہ ہے، کیونکہ آئمہ نے بہت سارے جملے جو بیان کیے ہیں وہ لوگوں کی قوت ادراک اور حیثیت اور مرتبہ کے لحاظ سے بیان کیے. تو آئمہ معصومین کی عبادتوں میں ایسے حالات ہیں جو ہماری اور آپ کی عقل سے باہر ہیں. یعنی یہ نہیں سمجھ لیں کہ امام یہیں تک ہیں، کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں جنت یا جہنم کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا اور خدا کی محبت میں عبادت کرتا ہوں، تو ہم اتنے ہی سمجھ لیں کہ امام کی پہنچ یہیں تک ہے، یا امام کا لیول یہی ہے. پھر اینڈ کرتے ہیں اس کو کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں زرارہ روایت یہ ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک انسان کے بارے میں کہ یعمل الشیئ من الخیر فیراہ انسان انسانا فیسرہ ذلک، کہ ایک شخص ہے ایک عمل کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھے تو اس کی وجہ سے اسے سرور حاصل ہوتا ہے، فیسرہ سرور حاصل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لا بأس، حرج نہیں ہے، ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس خير، کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس بات کی محبت رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کا، یعنی کہ لوگوں کے اندر اس کا ذکر خیر جاری ہو، اور اس کا ذکر خیر یعنی خیر اس کے حوالے سے ظاہر ہو. اذا لم یکن صنع ذلک لذلک، کہ یعنی کہ بشرطے کہ اس نے اس عمل خیر کو اس نیت سے نہ انجام دیا کہ لوگ دیکھیں اور مجھے اچھا سمجھیں. تو یہ ایک نارمل لیول ہے کہ جس میں ہم سب کو بھی، یعنی کیونکہ جو نظام خدا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نظام ہے، تو نظام خدا کا جو بیسک وہ ہے، اپروچ ہے، یہ جو بیسک فارمولا ہے وہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ بخشش کو حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ لوگ رحمت خداوندی کو پا لیں. یہ پورا فارمولا اس پر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ ہمیں ایک سخت امتحان میں رکھا گیا ہے، ایک ڈیفیکلٹ پلیس میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو پورا کا پورا سسٹم ہے وہ گیئر اپ اس اعتبار سے ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی ایبیلیٹی شو کر دیں، اگر ہم تھوڑی سی بھی اپنے اندر ایک کوالٹی ڈیولپ کر لیں، تو انشاءاللہ نجات کی امید بہت زیادہ ہے. کہ ہم سے ان جنرل پرفیکشن نہیں مانگا جا رہا ہے، ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ویسے ہو جاؤ بالکل جیسے رسول خدا یا امام علی ہیں، حقیقت میں وہ سب باتیں نہیں ہو رہی، لیکن وہ دروازے کھلیں، یہ بات ضرور ہے وہ دروازے کھلیں. جو شخص اوپر جانا چاہتا ہے، جو بلند ہونا چاہتا ہے، جو ان مقامات تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی خدا نے نہیں روکا ہے. لیکن ان جنرل کہ تم اگر اپنے بیسکس کو درست رکھو، اچھا بیسکس میں وہی ہے کہ ایمان کی بیسکس صحیح ہو، ٹھیک ہے، توحید صحیح ہو، اس بات کو بہت اہمیت دینا ہے کہ انسان کی توحید درست ہو، اس کے اندر گڑبڑ جو ہے نا وہ تمام امور کو خراب کرتی ہے، اگر توحید میں پرابلم آ جائے. کیونکہ ہماری نظر میں جس طریقے سے ہم کو اصول دین اور فروع دین سکھائے جاتے ہیں، توحید ون آف فائیو بلیفس ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں اصول دین کیا ہیں، جی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یعنی آؤٹ آف دا فائیو ون سیٹ آف بلیف توحید ہے. اچھا آپ پوچھیں کہ اچھا ٹھیک ہے ون آف دا فائیو ہیں تو اس کو نمبر ون کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس لیے نمبر ون رکھا گیا ہے کہ جی خدا سب سے بزرگ ہے، خدا سب سے بڑا ہے اور یہ. لیکن بہت کم افراد ایسے ہیں جو آپ کو یہ جواب دیں گے کہ باقی جتنی چیزیں بعد میں آتی ہیں سب کی بنیاد توحید ہے. بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو اس جگہ اس حوالے سے جواب دے پائیں گے. اور یہی وہ رویہ ہے کہ جس کے مظاہرے ہم کرتے رہتے ہیں. توحید خراب ہے تو کیا ہو گیا, امام کو تو مان رہے ہیں. ٹھیک, صحیح. یہ بات جیسے میں آپ سے ایس کر رہا ہوں نا, بیسک فلاز ہیں ہمارے اندر جو ہم توجہ نہیں کرتے گڑبڑ کو صحیح کرنے کی. جیسے میں نے شروع میں کہا نفس کیا ہے, تزکیہ ہے, نفس کیا ہے, دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق کیا ہے, اور پھر یہ توحید پر ہر چیز کی بیس ہے. اگر یہاں پر خرابی ہو جاتی ہے تو باقی کچھ بھی نہیں آگے انسان کے لیے. تو اسی وجہ سے جیسے ایک جملہ میں نے خمینی کا بھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انسان نعوذ باللہ فاسق و فاجر ہو جائے لیکن اگر موحد ہے تو نجات کی امید ہے, لیکن اگر ظاہری طور پر عبادت گزار اور دیندار ہے اور مشرک ہے تو کوئی امید نہیں ہے. پھر کوئی امید نہیں ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے, دیکھیں اب یہاں پر وہی ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ کٹ تھرو کر سکتا ہے, آپ ان لیئرز میں انٹر ہو سکتے ہیں کہ جو بیسک فیبرک آف لائف کو ڈیفائن کرتی ہیں. یہ زندگی ایک حقیقت کی بنیاد پر تشکیل پائی ہے. یعنی جیسے میں چلیں اس کو نہیں چھوڑتے, ہم زیادہ کسی فلسفی بیان پہ نہیں جاتے, بہت سادہ سی مثال کو لے لیتے ہیں. آپ ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ظاہراً دیکھنے والا شخص جو ہے وہ عمارت کو دیکھتا ہے, اس کے ارد گرد کو دیکھتا ہے, اس کی بلڈنگ کو کہ کھڑکیاں کیا ہیں اور برکس کیا ہیں اور چھت کیسی ہے اور رقبہ کیا ہے, لون کیا ہے, دیکھتا ہے. اسی کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں, اسی کو ہم اچھا یا برا بھی کہتے ہیں, ہے نا. یہ عمارت کس چیز پہ کھڑی ہے؟ ایک نیچے فاؤنڈیشن ہے, اور وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ زمین کے نیچے نظر آنے والی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی ہے, وہ فاؤنڈیشن خود زمین پہ کھڑی ہے. اگر زمین نہ ہو, اگر زمین نہ ہو تو کیا بنے گا پھر؟ تو اگر اس مثال کو آپ سامنے لیں, یہ عمارت کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو میں اپنے ایمان اور عمل سے بنا رہا ہوں, یہ عمارت ہے میرے نفس کی. وہ فاؤنڈیشن جس پر یہ کھڑی ہے وہ ولایت ہے, اور وہ زمین جس پر سب کچھ کھڑا ہے وہ توحید ہے. زمین ہی نہ ہو تو کیا فاؤنڈیشن بنے گی, کیا عمارت بنے گی؟ خلا میں تو نہیں بنا سکتے نا. یہ مثال ہے اس کو سمجھنے کی کہ کیوں توحید. کیونکہ جو حق ہے, جو جہاں ابتدا ہے, جو انتہا ہے, جو سب کچھ ہے, اگر وہیں پر ہی اسی تعلق میں ہی گڑبڑ ہو گئی تو کچھ ہے ہی نہیں, تو تم بنا کیا رہے ہو پھر؟ یعنی بھی کہ خلا میں معلق کوئی عمارت تھوڑی تعمیر ہو سکتی ہے. تو یہ جو اصول دین کے حوالے سے جو بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جی اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو توحید نمبر ون ہے, اور ٹھیک ہے اس میں گڑبڑ سڑبڑ ہو جائے تو باقی تو ہے. نو. اور اس حوالے سے یعنی کہ ہم بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ تشیع میں الحمدللہ یعنی کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم خود ہی سمجھتے تھے کہ تشیع جو ہے نا وہ صرف عالی مدد کا نام ہے, اور تشیع جو ہے اس کو نہ رسول خدا سے کوئی خاص تعلق ہے اور نہ توحید, تو ویسے ہی ایک سائڈ کی چیز ہے. لیکن الحمدللہ جتنا پڑھنے کا اور دیکھنے کا اور اپنے علماء کو خاص طور سے اس کا موقع ملا تو یہ بہت زیادہ خدا کا شکر ہے کہ جو توحید ہمارے یہاں بیان کی گئی ہے, جو توحید ہمارے یہاں سمجھائی گئی ہے, جس توحید کی معرفت ہمیں دلائی گئی ہے, دیٹ از الحمدللہ یونیک, بہت بہت ہی اعلیٰ معیار پر اور اعلیٰ پیمانے پر. اور ظاہر ہے اس کی بنیاد خود قرآن ہے, اور آؤٹ آف ایوری تھنگ ایلس امام علی علیہ السلام کے بیانات ہیں توحید کے حوالے سے. جی
سوال تھا.
جی فرمائیے.
پہلے آپ سب کے ساتھ جواب دے دیں.
نہیں نہیں اگر کوئی پوچھنا چاہے.
پہلے ایک بات کی تھی کہ جب یہ جو پورا نظام بنتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ انسان کو کامیابی کی طرف لے, تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جب انسان کی انتقال ہوتا ہے تو اس وقت یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ اس نفس میں بہتری نہیں آ سکتی.
In a way. لیکن پھر بھی کہانی بالکل ختم نہیں ہوتی ہے. یعنی خدا کی رحمت اس قدر زیادہ ہے, اس قدر زیادہ ہے کہ کہانی یعنی اصولی طور پہ تو ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی جتنا تم کو ہم نے جیسے ہے ایگزام ختم ہو گیا, جتنے مہلت دے سکتے تھے, جتنا تم کو ہوشیار سب کچھ کر لیا ہم نے, اس کے بعد آپ یہ نتیجہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اسٹل دا ڈور از ناٹ کمپلیٹلی کلوزڈ. برزخ میں عیسیٰ علیہ ثواب ہے, برزخ کے اندر اس طریقے کی باتیں ہیں کہ وہاں پر بھی رحمت خداوندی کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. یعنی ہمارے پاس جو اس قسم کے واقعات ہیں کہ برابر والی قبر پر اگر رحمت کے فرشتے آ گئے تو وہ قبرستان کی سب کی مغفرت ہو گئی. اگر ایک شب, یعنی کہ مغفرت کا مطلب ظاہر ہے کہ جو بالکل ہی نااہل و نالائق ہو, جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جس نے سارے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہوں اس کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ خرابی کس کی وہ ہے, یہ عمل کی خرابی کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ انسان جو اپنے لیے پرابلمس کریٹ کر لیتا ہے اپنے برے اعمال کی وجہ سے, اس کی ریکوری کے یہ معاملات ہیں. لیکن یہ کہ اگر خدا نخواستہ مشرک ہو جائے, منافق ہو جائے, کافر ہو جائے, تو پھر بہت پرابلم ہے. یعنی اس کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے. پھر جی
سورہ مائدہ کو جب سنتا ہوں تو تھوڑا کنفیوژن ہونے لگتا ہے.
کون سی آیت؟
جنرلی
جی
تو جب کوئی بھی سورہ نازل ہوتا تھا تو مطلب آیات جو تھیں وہ مطلب رک رک کے آتی تھی, پھر وہ جب تمام ہو جاتا تھا تو دوسرا سورہ.
نہیں, بہت سارے سورہ ایک ساتھ بھی اترے.
ایک ساتھ بھی؟
جی بالکل.
اب جیسے جب وہ آتا ہے نا سورہ مائدہ میں جہاں پہ ہے کہ ہم نے تمہارے دین کو جو ہے مکمل کر دیا, اس سے پہلے انہوں نے اس میں جو ہے نا گائے حلال کر دی, بکری حلال کر دی, مچھلی حلال کر دی, پھر اس کے بعد جو ہے یہ آ گیا, یہ آیا تھا کہ ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ مردار بھوک میں مردار کو کھا سکتے ہو. تو اگر یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے حج کے اس میں موقع پہ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ سورہ نازل ہوا ہے تو مطلب کیا آخری حج کے اراؤنڈ ہوا ہے؟
نہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ فقرہ جو ہے آیت کا, یعنی اس کے جو بظاہر کانٹیکسٹ ہے اس سے تو مل ہی نہیں رہا, لٹریری طور پہ بھی نہیں مل رہا.
ہاں میں وہی تو کہنے اس میں,
یعنی کہ آپ اس کو اگر ادبی اعتبار سے دیکھیں تو بھی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, یعنی جو اس سے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے حلال کیا اور یہ حلال کیا اور پھر بیچ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, تو یعنی کہ یہ چیزیں بذات خود, ورنہ اگر ہم اس آیت کو اس کانٹیکس میں ملا لیں تو نعوذ باللہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام جو ہے نا وہ کھانے پینے والا دین ہے, کہ وہ کھانے پینے والی چیزوں سے دین مکمل ہوتا ہے.
یہ تو جو ہے نا مطلب لیکن ایک اور سینس جو ہے نا میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو وہ کہ ہم نے آج جو ہے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, تو جو اس میں جو ہے جانوروں کے حلال ہونے کا جو
یہ تو کہہ رہے ہیں کچھ سیکوینس
کے اس سیکوینس کا جو ہے نا اس میں مل نہیں,
وہ صحیح ہے سیکوینس, لیکن یہ لاسٹ
نہیں نہیں وہ یہ کہ آیت جو ہے نا, جو آیت نمبر 3 ہے نا سورہ مائدہ کی, جس کے بیچ میں یہ فقرہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اس کے پہلے بھی یہ گوشت اور حلال اور ان کا ذکر ہے, اور اس کے بعد بھی اس کا ذکر ہے.
جی جی جی, تو اس سے مجھے یہ کنفیوژن ہو رہا تھا کہ اگر یہ جو آیت ہے یوم اکملت لکم دینکم, اگر اس سے جو ہے نا مطلب 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے سے بھی سورہ چل رہا ہے, تو کیا مطلب اس سے پہلے جو ہے جانور حلال نہیں تھے؟
نہیں نہیں, اب دیکھیں یہ تو فقہی اس پہ چلا گیا, اس پہ تو میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتا فقہی ریسرچ پہ.
لیکن فقہی
اس میں میں صرف یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس فقرے کے بارے میں جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اعتراضات یہ ہیں کہ اگر ہم اس کے معنی سمجھیں نا, کمال کے معنی, تمامیت کے معنی, روایت کے معنی, تو بالکل ایک ڈفرینٹ پکچر ہے. ہم جو ہیں خاص طور سے ہم انڈو پاکستان کے لوگ یا جنرل لوگ ان باتوں سے اسی لیے زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہاں وہ عربی کی اہمیت ہے کہ ہم اس کے ٹرو میننگ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. اس پر پاکستان میں ہی میں نے پورے صرف اسی یعنی دو فقروں پہ ہی بات کی تھی. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, خدا دین کی بات کر رہا ہے, کمال ہے, نعمت اپنی نعمت کی بات کر رہا ہے, اتمم تو ہے, تمامیت اور کمال ایک چیز نہیں ہے. تمامیت اور کمال ایک چیز کا نام نہیں ہے. تمام اپوزٹ ہے نقص کے, کمال اپوزٹ ہے عیب کے, ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا, یعنی کہ دین میں کوئی عیب باقی نہیں رکھا. عیب اور نقص میں کیا فرق ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پوری لیکن اس کی کوالٹی آپٹیمائز نہیں ہوئی ہوتی, اور تمامیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جتنی ہے اتنی درست ہے لیکن اس کے پورا ہونے میں کمی ہے, انگریڈینٹس کی کمی ہے, کوانٹیٹی کی کمی ہے. اب کتنی گہری بات ہے, کہاں یہ جانوروں کا وہ بیانات اور کہاں یہ بیان. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی وجہ سے دین کے عیوب دور ہو رہے ہیں. دین کا عیب کیا ہے؟ اب ولایت کی طرف لے جائیے, دین کا عیب کیا ہے؟ دین کا عیب یہ ہے کہ تمام قوانین موجود ہوں ان کا محافظ نہ ہو. یہ عیب ہے. یعنی آپ پرفیکٹ رولز لا کے رکھ دیں سامنے, پرفیکٹ, اس کا محافظ نہ ہو, امپلیمنٹ کرنے والا نہ ہو. جس طریقے سے بنو میاں نے کیا کیا تھا, یہ کام تو کیا تھا کہ اپنے خیال میں ہر چیز پر جھاڑو پھیر دو, کون کھڑا ہوا؟ یہ ہے کمال دین, کہ میں تمہارے لیے آج دین کو یہ بنایا جا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ دین صرف قوانین کے حوالے سے عیب سے پاک ہو گیا ہے, بلکہ تمام اس کے کمالات اس وقت عیب بن جائیں گے اگر یہ ان فاسقوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا, اگر اس کا محافظ نہیں ہوگا. کہاں وہ باتیں اور کہاں یہ, وہی ہے کہ اگر آپ اس کو پراپر دیکھیں گے نا, یعنی اسی لیے میں عرض کرتا ہوں جو آپ لوگوں سے بھی بار بار کہ اتنی عربی کی سمجھ ضرور پیدا کریں تاکہ اس قسم کے جو دھوکے بازیاں ہوتی ہیں نا, جو ایک فراڈ والی باتیں ہوتی ہیں, یعنی کہ جیسے بہت پہلے میں گیا تھا تھوڑا کچھ اس ان کے کافی ان سے بھی بات چیت رہی ہے, تو اب وہ آیت انہوں نے پڑھی سورہ توبہ کی, السابقون السابقون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا. اب انہوں نے کہا دیکھیں قرآن کریم میں تو مہاجرین کی یہ فضیلت ہے, یہ تو باسبقت ہیں اور انصار ہیں اور یہ ہیں, اور آپ لوگ ان کو سب برا بلا کہتے ہیں. اب اس میں نقطہ کیا ہے؟ صرف ایک نقطہ ہے, من المہاجرین. مجھے اس وقت جس منل کا مطلب نہیں معلوم تھا, من کا مطلب, اور من میں جو خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں فرام, من میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ میں سے کم کا نکالنا, यानी जैसे आप कहते हैं कि मैंने, मैं बहुत बहुत ही लो लेवल पर इसकी मिसाल दे दूं, मैंने हांडी में से या देग में से सालन निकाला, जो देग में रह गया वो ज्यादा है, जो आपने निकाला वो ज्यादा है। ठीक है, या इसी तरीके से वो आयत सूरह तौबा की है, ये सब हजरात पेश करते हैं कि जनाब वो गार में रसूल खुदा के साथ चले गए और ये हो गया। उस वक्त तो वाकई मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है, और यही ख्याल पैदा हो रहा था कि हम सब बिल्कुल ही गलत सलती बातें करते हैं। वहां पर नुकता क्या है, खुदा कह रहा है कि नाम तो नहीं लिया है खुदा ने वहां भी कि साहब थे कोई पैगंबर अकरम के साथ थे कि जिनसे खुदा रसूल फरमा रहे हैं इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है हमारी मईयत में। जब खुदा ने रिस्पॉन्ड किया है फअन्ज़लल्लाहु सकीनतहु, अल्लाह ने सुकूनत जो अता की है वो दोनों को नहीं दी है, वहां जिक्र सिर्फ एक का है। तो रसूल खुदा यकीनन हक बयान कर रहे हैं क्योंकि हर एक के साथ, इन्नल्लाह मअना में कोई वो नहीं है कि खुदा हम सब के साथ है, कोई भी इंसान हो किसी भी मेयार का। लेकिन जो सकीना खुदा की तरफ से नाजिल हो रहा है,
अच्छा वो सकीना जो है वो
अच्छा उसमें, अब ये अरबी इतनी अगर आपको समझ रहे तो आप कहें भाई ये क्या बात है, हुमा क्यों नहीं है
अच्छा।
कि अल्लाह ने उन उन दोनों पर वो सुकून और इत्मीनान नाजिल कर दिया, ये क्यों नहीं है ठीक है। तो ये सब बातें जो है ना, ये इंसान को ये कब समझ में आती हैं बातें, ये सब बातें कब समझ में आती हैं कि यानी इससे ठीक है ठीक है। हाँ ये हैं, ये इस किस्म के भी लोग हैं, नहीं नहीं इस किस्म के भी लोग हैं, इस किस्म के भी लोग हैं